Exato. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم عندهم الغيب فهم يكتبون فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما. تو یہ سورہ قلم کی ہم نے آیت نمبر 47 سے 52 تلاوت کرنی ہے جو کہ آخری پانچ چھ آیات ہیں. تو ان کی ہم تفسیر پڑھ رہے ہیں اب پیج نمبر 529 معرف القرآن والیوم 8 سے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا نا ام عندہم الغیب فہم یکتبون کہ کافروں کا ذکر پہلے چل رہا تھا کہ یہ جو کافر ہیں کیا ان کے پاس کوئی غیب کی خبر ہے. عندہم ان کے پاس الغیب غیب کی کوئی خبر ہے. فہم یکتبون جو وہ لکھ لاتے ہیں, یہ کوئی ایسی لکھی ہوئی چیز ہے ان کے پاس جس سے کہ یہ یعنی جس کی وجہ سے آپ کی مخالفت کر رہے ہیں وغیرہ. ٹھیک ہے, تو یہ تو کافروں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے یہاں تک فرمایا. اب اس کے بعد پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ مخاطب ہو کر فرما رہے ہیں فاصبر لحکم ربک, کہ آپ استقلال سے اپنے رب کے حکم پر جمے رہیے. آپ کے رب نے آپ کو جو حکم کیے ہیں نا کہ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلائیں اور قرآن کی تلاوت کریں, ٹھیک ہے, یہ سارے حکم اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیے ہوئے ہیں نا, تو آپ صبر کے ساتھ ان سارے حکموں پر عمل کرتے رہیں. ٹھیک ہے, یعنی اپنے بھی اعمال کرتے رہیں اور جس دعوت و تبلیغ کے لیے آپ کو بھیجا گیا ہے آپ یہ والا کام بھی کرتے رہیں. ٹھیک ہے, وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ, اور مچھلی والے کی طرح سے نہ ہو جائیے گا. اِذْ نَادَى وَهُوَ مَكْظُومٌ, کہ جب پکارا اس نے اور وہ غصے میں بھرا ہوا تھا. ٹھیک ہے, اب اس کی ڈسکشن ہم پچھلی کلاس میں پڑھ رہے تھے, تو وہ یہ تھی کہ حضرت یونس علیہ السلام کا یہاں پر ذکر ہے. ٹھیک ہے, یونس علیہ السلام کا معاملہ کیا ہوا تھا کہ انہوں نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا, توحید کی طرف بلایا اور شرک کے خلاف ان کو سمجھایا, لیکن قوم نے ان کی بات نہیں مانی. تو یہ یعنی بہت محنت کرتے رہے جیسے سارے نبیوں نے محنت کری قوم کے اوپر, لیکن بالآخر جب قوم نے ماننے سے انکار کر دیا تو یہ اللہ کی اجازت سے قوم کو عذاب کی وعید سنا کر کے پھر وہاں سے نکل آئے. ٹھیک ہے, کہ اب تمہارے اوپر عذاب آئے گا اور میں تو یہاں سے جا رہا ہوں. تو جب یہ وہاں سے چلے گئے نا, تو اس کے بعد پھر عذاب اللہ تعالیٰ کا نمودار ہونا شروع ہوا. ابھی آیا نہیں تھا لیکن اس کے سائنز نمودار ہونے شروع ہوئے. تو اس قوم نے کیا کیا کہ انہوں نے نا اس سائن ان آثار کو دیکھ کر کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی شروع کر دی. ٹھیک ہے, رونا گڑ گڑانا شروع کر دیا اور توبہ کر لی. ٹھیک ہے, اور اللہ تعالیٰ سے معافیاں مانگی. عقل مند قوم تھی یہ واحد قوم تھی دنیا میں, یہ واحد ایسی قوم گزری ہے کہ جس کے اوپر عذاب کے آثار نمودار ہونے کے بعد انہوں نے اللہ سے توبہ کر لی. کسی اور نے ایسا نہیں کیا, عاد نے نہیں کیا, سمود نے نہیں کیا, قوم صالح علیہ السلام نے نہیں کیا, قوم لوط علیہ السلام نے ایسا نہیں کیا, رائٹ, قوم سبا نے ایسا نہیں کیا. اتنی ساری قومیں گزری ہیں نا جن کے واقعات قرآن کے اندر موجود ہیں, کسی اور قوم نے ایسا نہیں کیا سوائے اس قوم کے. ٹھیک ہے, तो जब इन्होंने माफ़ियाँ मांगी अल्लाह ताला से, तो भाई अल्लाह ताला को कोई मज़ा तो नहीं आता ना कि इंसानों को अजाब दें, ठीक है। अल्लाह ताला तो अल्लाह ताला की रहमत तो हर चीज़ के ऊपर गालिब है, अल्लाह ताला के गज़ब के ऊपर भी अल्लाह ताला की रहमत गालिब है, ज़्यादा बढ़ करके है। तो अल्लाह ताला तो बंदों को माफ़ कर देना चाहते हैं माफ़ कर देना, लेकिन बंदे खुद ही माफ़ी नहीं मांगते, राइट। हम खुद ही जो है वो अपने गुनाहों के ऊपर इसरार करते हैं और जस्टिफाई करते हैं अपने गुनाहों को, तो हम माफ़ी नहीं मांगते। तो माफ़ी मांग करके तो देखें अल्लाह ताला से, तो अल्लाह ताला ने इन सब को माफ़ कर दिया और वो अजाब टल गया। अब यूनुस अलैहिस्सलाम को पता ही नहीं चला कि ऐसा ऐसा हुआ, ठीक है। तो यूनुस अलैहिस्सलाम को दूर से कम इतना नज़र आ रहा था कि अजाब जो है ना वो वापस चला गया, ठीक है, ये इनके ऊपर आया नहीं, इस कौम को कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है, लेकिन क्यों वापस चला गया ये इनको नहीं पता था। तो अब ना इनको फिक्र हुई कि अगर मैं अब वापस जाऊंगा ना इस कौम में, तो ये लोग तो मेरे दुश्मन है, ठीक है ना, इनसे तो मैंने आखिरी इनको वईद सुना करके मैं निकल आया हूँ, तो अब तो गोया के यानी मैं गोया के वहां से भाग गया हूँ ना, यानी निकल गया हूँ ना, अब मैं अगर दोबारा इनके दरमियान चला गया तो अब तो ये मुझे नहीं छोड़ेंगे, ये मुझे जान से मार देंगे। क्योंकि उस जमाने में एक अंडरस्टैंडिंग थी कि कोई किसी से बड़ा वादा करे और फिर उसके बाद तोड़ देना, तो वो उसको फिर यानी झूठ बोल दे तो लोग फिर मार देते थे उसको। ये कौम की एक एक रिवायत थी, या उनकी अपने पर्सनल लॉस थे ये, इस तरह से, ठीक है, ये कोई नेकी वाली बात नहीं थी। लेकिन यानी ये झूठ झूठ के ऊपर सजा देना बजाय तो बड़ी नेकी का काम लगता है ना, अच्छा काम लगता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनके बाकी काम भी अच्छे थे, बस एक इस तरह की उनके अंदर एक रिवायत थी, ठीक है। तो इस रिवायत की वजह से ये जो है ना दिल में इन्होंने फैसला किया कि जी मैं वहां पे वापस नहीं जाऊंगा, और फिर अजाब के वापस चले जाने के ऊपर इनमें इनके दिल के अंदर थोड़ी तंगी भी हुई कि भाई अल्लाह ताला ने भी मुझसे वादा किया था कि अजाब आ जाएगा, तो अब जो नहीं आया ना, तो ये तो बड़ी यानी जिल्लत वाली बात हो गई मेरे लिए। तो इन सब वजूहात की वजह से ना उन्होंने ये फैसला किया कि मैं अब कौम में वापस नहीं जाऊंगा, बल्कि मैं कहीं और ही चला जाऊंगा, ठीक है। तो ये उनसे एक इज्तिहादी गलती हो गई, ठीक है, इज्तिहादी गलती इसको कहते हैं, कि जब इंसान की नीयत जो है ना वो अच्छी हो, ठीक है, नीयत सही हो, बल्कि अच्छी भी नहीं बल्कि सही हो, ठीक है, और उसके पास एक सर्टेन अमाउंट ऑफ नॉलेज भी मौजूद हो, ठीक है, इल्म भी हो उसके पास, तो अब वो अपने समझ के मुताबिक कोई राह इख्तियार कर ले, ठीक है, कि उसने क्या करना है, इसको इज्तिहाद कहते हैं, ठीक है। तो ये इज्तिहाद किसी इल्म रखने वाले शख्स जिसकी की नीयत नाजायज नीयत ना हो उसकी, उसके लिए इज्तिहाद करना जायज होता है, ओके, इज्तिहाद करना उसके लिए जायज होता है। तो इन्होंने एक जायज काम किया, इज्तिहाद कर लिया, ठीक है, लेकिन उनसे एक मिस्टेक हो गई जो कि हम बाद में डिस्कस करेंगे। बहरहाल जब ये चले गए वहां से अपने इज्तिहाद की बुनियाद पर, ये वहां से चले गए तो एक जगह पर पहुंचे जहां पर सामने समंदर था। तो इन्होंने सोचा कि भाई अब मैं समंदर पार करके आगे कैसे जाऊं, तो वहां पर एक कश्ती उनको नजर आई, तो कश्ती में कुछ लोग सवार थे और कश्ती का एक मल्लाह भी था, तो ये उसकी इजाजत से कश्ती के अंदर बैठ गए ताकि उस समंदर को उबूर करके दूसरी तरफ जाए। अब ये कश्ती जब समंदर में पहुंची तो समंदर में तूफान आ गया, ठीक है। ये जो कश्ती वाले लोग थे ना, ये ईमान वाले लोग थे, ठीक है, ये यानी मुसलमान थे, अल्लाह ताला पर ईमान रखने वाले थे, तो और नेक लोग भी थे सारे, ठीक है। तो इन्होंने ये सोचा कि ये जो तूफान आया है तो इसके अंदर तो हमारी कश्ती डूबने वाली है, तो यकीनन ये तूफान ना हमारे गुनाह की वजह से आया है। लेकिन ऐसे लोग थे कि उनको ये अंदाजा था कि हम में से किसी ने कोई ऐसा बड़ा गुनाह तो किया नहीं है कि जिसकी वजह से जो है ना वो इतना इतना बड़ा इतनी बड़ी मुसीबत हमारे ऊपर आ जाए, ठीक है, कि हमारी कश्ती जो है वो समुंदर के तूफान में फंस जाए और वो डूब जाए। तो ऐसे तो कोई गुनाह हम में से किसी ने नहीं किया है, तो हो सकता है कि हम में से कोई एक शख्स हो जिसने के ऐसा कोई गुनाह किया है, ठीक है, जिसकी वजह से ये अजाब आया है। तो इन्होंने ना फिर किसी ने एडमिट तो किया नहीं, किसी ने ये नहीं कहा कि जी मैंने ऐसा गुनाह किया, तो सब यही समझ रहे थे कि नहीं मैंने तो ऐसा कोई गुनाह नहीं किया, सब यही समझ रहे थे। तो उन्होंने ना फिर कुरानदाजी करी आपस में, ठीक है, और कुरानदाजी करके ये फैसला यानी ये मालूम करने की कोशिश करी कि किसने कोई ऐसा काम किया है जिसकी वजह से तूफान आया। جب انہوں نے قرآن اندازی کری نا تو اس میں پھر یونس علیہ السلام کا نام آیا. یہ کچھ کتابوں کے اندر اس طرح سے واقعات لکھے ہوئے ہیں. تو یونس علیہ السلام کا نام آیا, سب کے نام لکھ کر کے انہوں نے کسی جیسے بچے بھی کبھی اس طرح کرتے ہیں نا کہ پرچیاں بنائیں, پرچیوں کے اندر کچھ چیزیں لکھیں اور اس کے بعد پھر نا ایک دم ان کو یعنی شیک کیا, اور شیک کرنے کے بعد کوئی ایک پرچی ایسی رینڈملی نکال لی, اب اس کو کھول کر کے دیکھ رہے ہیں کہ بھائی اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو اسی طریقے سے سب کے نام جو ہے وہ پرچیوں میں لکھ کر کے ڈال دیے ہوں گے کسی تھیلی کے اندر, اور پھر ان کو آپس میں مکس کیا ہوگا, اور اس کے بعد پھر ایک پرچی کھول کر کے دیکھی ہوگی کہ کس کا نام آتا ہے. تو یونس علیہ السلام کا نام آیا. تو جب یونس علیہ السلام کا نام آیا نا تو انہوں نے ایڈمٹ کر لیا کہ ہاں یقیناً میں ہی ایسا گناہگار ہوں کہ جس کی وجہ سے یہ مصیبت آئی ہے. تو انہوں نے پھر یا تو اپنے آپ کو خود ہی سمندر میں ڈال دیا یا کشتی کے دوسرے لوگوں نے اٹھا کر کے ان کو سمندر میں پھینک دیا. جب وہ سمندر میں گئے ٹھیک ہے تو طوفان تو ختم ہو گیا, لیکن وہاں پر اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک بہت بڑی مچھلی آئی, غالباً ویل مچھلی ہوگی ٹھیک ہے. تو اس نے آ کر کے نا یونس علیہ السلام کو نگل لیا, اپنے پیٹ میں نگل لیا ٹھیک ہے. اور جب یونس علیہ السلام ظاہر پیٹ میں گئے اس کے مچھلی کے, تو مچھلی کا پیٹ اب ہم امیجن کر سکتے ہیں کہ وہاں پر کتنی نجاست بھی ہوگی, یعنی آبویسلی وہ پورا اس کا انٹسٹائن کا سسٹم ہوگا, جو ڈائجسٹو سسٹم ہوتا ہے وہ اندر ہوگا, اس کے اندر جو ہے وہ کیمیکلز ہوں گے, بائل وغیرہ جو ہوتی ہے, جو کہ ظاہر انسان کے یعنی ہر جاندار کے پیٹ میں یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. آپ لوگ تو کبھی مچھلی وغیرہ پکائی ہوگی تو مچھلی کاٹ کر کے جو اس کے اندر سے آلائشیں نکالتے ہیں تو اندازہ ہے نا کہ اندر کیا کیا کچھ ہوتا ہوگا. تو ایک تو وہ ساری چیزیں موجود تھیں پیٹ کے اندر, پھر اس کے بعد اس پیٹ کے اندر کہیں سے روشنی تو نہیں آ سکتی نا, رائٹ. وہ تو انتہائی تاریک مقام تھا ٹھیک ہے, یعنی اس سے زیادہ تاریکی اس دنیا کے اندر اور کہاں ہو سکتی ہے, مچھلی کے پیٹ کے اندر جتنی تاریکی ہوگی ٹھیک ہے. تو یونس علیہ السلام وہاں پر پہنچے اور پھر وہاں یعنی ابھی مچھلی نے ان کو نگلا تھا, کوئی ان کو چبایا تو نہیں تھا کہ ان کی موت واقع ہو جاتی, تو نگلنے کی وجہ سے یہ زندہ تو تھے ٹھیک ہے. اور کسی طرح آکسیجن کا بھی انتظام ہوتا ہوگا, ہو سکتا ہے ویل مچھلی جو ہے وہ چونکہ آکسیجن بریت کرتی ہے تو اب کسی طرح اس کے پیٹ کے اندر بھی ان کو آکسیجن مل رہی ہوگی, تو زندہ یہ تھے. بہرحال تو وہاں پہنچ کر کے پھر ان کو بہت زیادہ جو ہے وہ افسوس ہوا کہ میں نے یہ کیا کر دیا ٹھیک ہے. تو انہوں نے پھر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, ان الفاظ سے کہ اے اللہ کوئی نہیں ہے معبود, کوئی نہیں ہے عبادت کے لائق سوائے تیرے, تو ہر قسم کی غلطی سے پاک ہے. انی کنت من الظالمین, بے شک میں ہی ظلم کرنے والوں میں سے ہوں, یعنی میں نے ہی گناہ کیا, میں نے ہی غلط کام کیا ٹھیک ہے. جب انہوں نے اس طرح سے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی نا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس گناہ کو, اس غلطی کو, گناہ تو نہیں تھا وہ, ان کی جو اجتہادی غلطی تھی نا اس غلطی کو معاف کر دیا, اور مچھلی کو حکم دیا کہ تم فلاں جزیرے کے بیچ کے اوپر جا کر کے اس کو اگل دو ٹھیک ہے. تو اس کو پھر ہم یہاں سے پڑھ لیتے ہیں تھوڑا سا, پیج نمبر 529 سے, کہ ایک بلا اذن سری حق تعالی, اچھا ایک منٹ یہاں تھوڑا اوپر سے پڑھتے ہیں کہ تو آپ اپنے رب کی اس تجویز پر صبر سے بیٹھے رہیے ٹھیک ہے. تھرڈ لائن سے پڑھ رہا ہوں کہ آپ اپنے رب کی اس تجویز پر صبر سے بیٹھے رہیے, اور تنگ دلی میں مچھلی کے پیٹ میں جانے والے پیغمبر یونس علیہ السلام کی طرح نہ ہو جائیے کہ وہ عذاب نازل نہ ہونے سے تنگ دل ہوئے اور کہیں چلے گئے, جس کا قصہ کئی جگہ تھوڑا تھوڑا آ چکا ہے. یعنی قرآن میں مختلف مقامات پر اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کا ذکر کیا ہے. مضمون مقصود تشبیہ کا تو ختم ہو چکا, آگے بطور تتمیم قصد کے ارشاد ہے کہ وہ وقت بھی یاد کیجیے, یعنی مچھلی والے کی طرح نہ ہو جائیے ٹھیک ہے. تو یہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ تشبیہ دے رہے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ آپ ان کی طرح نہ ہو جائیے ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد پھر جو مقصد تھا تتمیم قصد, یعنی جو قصد تھا اس کو مکمل کرنے کے لیے, جو مقصد تھا اس کو مکمل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وہ وقت بھی یاد کیجئے, اذ نادا وہو مکظوم. جب اس کا لفظ آتا ہے نا قرآن کے اندر کسی واقعے کے ابتدا میں, تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یاد کیجئے وہ وقت جب, اس کا لفظی ترجمہ کیا ہوتا ہے جب, وین ٹھیک ہے, لیکن اس کا مفہوم کیا بنتا ہے, یاد کرو وہ وقت جب ٹھیک ہے, اس کا یہ مفہوم بنتا ہے. یہاں پر بھی اذ نادا وہو مخزوم، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ یاد کیجئے وہ وقت جب جبکہ یونس علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی اور وہ غم سے کھٹ رہے تھے. مخزوم کا مطلب غصے سے بھرے ہوئے نہیں، ایک ترجمہ تو اس کا غصے سے بھرے ہوئے بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن مطلب یہ غصے یعنی غم سے بھرے ہوئے تھے. ٹھیک ہے، جو ہم یعنی عربی سوری اردو زبان کے استعمال میں بھی تو وقت کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا فرق آتا ہے نا، تو یہ جو ترجمہ ہے نا معرف القرآن کے اندر جو ترجمہ لکھا ہوا ہے یہ بہت پہلے لکھا گیا تھا. ٹھیک ہے، حضرت مولانا ابو محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ، ٹھیک ہے، جو کہ دارالعلوم دیوبند کے پہلے شاگرد تھے. تو یہ کب کی بات ہے، یہ 1800s کے آخری یعنی ربو کی بات ہے. ٹھیک ہے، اراؤنڈ یہ بات یہ ٹائم ہوگا 1875 کے اراؤنڈ. ٹھیک ہے، تو محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ تو اس زمانے میں انہوں نے یہ ترجمہ لکھا تھا، یعنی 20th century شروع ہونے سے پہلے اندازن انہوں نے ترجمہ لکھا ہوگا. تو اس وقت جو اردو زبان کا استعمال تھا وہ آج کی اردو زبان کے استعمال سے تھوڑا سا ڈیفرنٹ تھا. ٹھیک ہے نا، جس کو متروک اردو بھی کہتے ہیں، پرانی اردو. تو انہوں نے پھر اس کا ترجمہ نا غصے سے کیا ہے. ٹھیک ہے، لیکن مفتی یہ جو خلاصہ تفسیر ہے، یہ خلاصہ تفسیر کس کا لکھا ہوا ہے کسی کو معلوم ہے؟ خلاصہ تفسیر ایکچولی کس کی تصنیف ہے؟ مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف نہیں ہے. ٹھیک ہے، خلاصہ تفسیر معرف القرآن کے اندر یہ کس کی تصنیف ہے کسی کو معلوم ہے؟ بتایا ہوا ہے کلاس میں کئی دفعہ اس وجہ سے. ترجمہ تو مولانا محمود الحسن حضرت شیخ الہند محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ کا ہے. ٹھیک ہے، خلاصہ تفسیر کس کا ہے؟ یہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ان کا کیا ہوا ہے یہ. ٹھیک ہے، مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، تو مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا جو زمانہ تھا وہ بعد کا زمانہ تھا. ٹھیک ہے، 1900s کا زمانہ تھا یہ، 20, 30, 40. ان کا انتقال جو ہے 1941 میں غالباً ہوا تھا مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا. ٹھیک ہے، تو اس وقت اردو کا استعمال تھوڑا سا ڈفرینٹ ہو چکا تھا. تو انہوں نے یہاں پر جو ترجمہ کیا ہے نا مخزوم کا، تو وہ کیا ہے، وہ غم سے گھٹ رہے تھے. ٹھیک ہے نا، غم سے گھٹ رہے تھے یعنی بہت زیادہ ان کو غم تھا. تو یہ غم مجموعہ تھا کئی غموں کا، ایک تو قوم کے ایمان نہ لانے کا غم، ایک عذاب کے ٹل جانے کا غم کہ بھئی میں تو وعدہ کر کے اللہ تعالیٰ کے اذن سے میں وعدہ کر کے آیا تھا ان سے کہ تمہارے پر گناہ نہیں، تمہارے پر عذاب آئے گا. اب یہ عذاب ان کے اوپر ٹل گیا، تو یہ نہیں کہ نعوذ باللہ ان کو کوئی دل میں مزہ آ رہا تھا کہ بھئی لوگوں کے اوپر عذاب آئے اور برباد ہو جائیں اور تباہ ہو جائیں. ٹھیک ہے، یہ ان کو غم نہیں تھا، بلکہ غم یہ تھا کہ بھئی ایک چیز کا جب اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ کیا نا، تو اب وہ وعدہ جو ہے پھر پورا نہیں ہوا، تو اب اس کی کیا حکمت ہوگی. ٹھیک ہے نا، کیا وجہ ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ عذاب جو ہے ان کے اوپر نہیں بھیجا، تو اس کا ان کو غم تھا. ٹھیک ہے، یعنی فکر تھی ان کو اس بات کی. اور تیسرا کیا کہ ایک بلا اذن صریح حق تعالیٰ کے وہاں سے چلے آنے کا، بلا اذن صریح حق تعالیٰ، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو کلیئر انڈیکیشن تو نہیں دیا تھا نا کہ یہ اس مقام سے جس مقام پر یہ تھے رائٹ، جب یعنی قوم سے نکلنے کے بعد یہ جس مقام پر پہنچے تھے نا، جس جگہ پر پہنچے تھے، تو اب اس جگہ سے مزید دور جانے کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی کلیئر حکم نہیں آیا تھا ان کے پاس. تو انہوں نے اپنی رائے سے فیصلہ کیا تھا، اپنے اجتہاد سے فیصلہ کیا تھا، تو یہ بھی ان کو ایک غم تھا کہ میں نے یہ کیا کیا. ٹھیک ہے، اور چوتھا مچھلی کے پیٹ میں محبوس ہونے کا غم، حبس. حبس کا مطلب ہوتا ہے آپ یعنی بند ہو جائیں. ٹھیک ہے، جیسے جب ہوا چلنی بند ہو جاتی ہے ایک دم، تو ہم کہتے ہیں نا بڑا حبس ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، وہ حبس، ہا با سین، حبس. ٹھیک ہے، ہوا بند ہو جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو محبوس تھے یعنی مچھلی کے پیٹ میں یہ بند تھے، تو یہ بھی ان کو ایک غم تھا. तो वो दुआ ये है कि ला इलाहा इल्ला अंत सुभानका इन्नी कुंतु मिनज़ ज़ालिमीन, जिससे मकसूद मानी और तलब निजात अनिल हबस है, मुआफी, जिससे मकसूद मुआफी और तलब निजात अनिल हबस है। ठीक है, तो इस दुआ को पढ़ने के अंदर नियत क्या होनी चाहिए? अल्लाह ताला से अपने गुनाहों पर माफी मांगना, और जिस मुश्किल के अंदर हम फंसे हुए हैं वहां से निकलने की दुआ करना। ठीक है, वहां से निकलने की दुआ करना या अल्लाह ताला से इन अदर वर्ड्स मदद मांगना, ये है इस दुआ का मकसद। ठीक है, तो हमारे यहाँ ख्वातीन बहुत ज्यादा ना ये आयत करीमा का वर्द जो है ना ये बहुत आम है हमारे यहाँ। ठीक है, मिसाल के तौर पर अभी किसी जानने वाले को डेंगी बुखार हो गया कराची के अंदर। ठीक है, अब जो डेंगी बुखार हुआ ना, तो उसके बाद वो चूंकि अलहमदुल्ला कम अज़ कम इस्लाही ताल्लुक उन्होंने बनाया हुआ है और पूछ लेते हैं। ठीक है, तो उन्होंने जो है ना वो मैसेज किया कि जी क्या हम अपने फलाने रिश्तेदार के लिए आयते करीमा इतनी दफ़ा पढ़ सकते हैं, 200 दफ़ा पढ़ सकते हैं या इतने 1000 मरतबा पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो खैर मैंने उनको मना तो नहीं किया, मैंने कहा हाँ पढ़ सकते हैं, लेकिन जितनी तादाद आप बता रहे हैं तो ये तादाद आप जरा कंफर्म कर लें कि किसी ऑथेंटिक जगह से ये तादाद बताई गई है। ठीक है, कि कितनी दफा पढ़ना है। ओके, तो ये हम जो विर्द करते हैं ना, विर्द, राइट, विर्द करने का मतलब क्या होता है कि आप मानी के बारे में गौर व फिक्र किए बगैर बस जुबान से दोहरा रहे हैं। ठीक है ना, जुबान से किसी चीज को दोहरा रहे हैं मानी पर गौर किए बगैर। ओके, इसको कहते हैं विर्द करना। तो जो हम वजीफे पढ़ते हैं ना, तो वजीफों का हम विर्द करते हैं। ये विर्द करना फायदे से खाली नहीं है। ओके, ये बेकार चीज नहीं है, फायदे से खाली चीज नहीं है। ठीक है, अच्छा अगर आपसे हम पूछें कि ये विर्द करने से फिर क्या फायदा होता है, कोई बता सकता है? ये जो हम विर्द करते हैं तो इस हम हमें मानी तो नहीं पता होता है इसके, या हम सोच तो नहीं रहे होते कि इसका मतलब क्या है। ठीक है, हम अल्लाह ताला से सही मानों में माफी तो नहीं मांग रहे होते विर्द करते हुए। ठीक है, और ना हम अल्लाह ताला से कोई दुआ मांग रहे होते हैं विर्द करते हुए, ना तो माफी मांग रहे होते हैं ना दुआ मांग रहे होते हैं, जो कि असल मकसूद है ला इलाहा इल्ला अंता सुभानका इन्नी कुंतु मिनज़ ज़ालिमीन का। ठीक है, तो हम ये दोनों काम नहीं कर रहे होते हैं लेकिन फिर भी फायदा होता है, तो वो क्या फायदा होता है विर्द करने से? जी कोई बताएगा? सवाब मिलता है। ये बहुत अच्छा आपने जवाब दिया, सवाब तो मिलता है, बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, सवाब मिलता है। और खाली सवाब की वजह से भाई उसको डेंगी बुखार हो गया है तो अपने सवाब की खातिर आप पढ़े चले जा रहे हैं, तो यहाँ तो डेंगी बुखार की वजह से पढ़ रहे हैं ना, तो डेंगी बुखार कैसे क्या ताल्लुक है भाई? नियत करके जो पढ़ा जाता है उसकी वजह से फायदा हो जाता है। नहीं, अभी आपसे सवाल ये कर रहे हैं कि आपने नियत नहीं करी हुई है। ठीक है, आपको पता ही नहीं है क्या मतलब है। ओके, बस ऐसे ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, जैसे आप मोहल्ले के कुछ लोगों को जमा कर लेते हैं, बच्चों को भी जमा कर लेते हैं, औरतों को भी जमा कर लेते हैं। ठीक है ना, अब एक बंदे को शायद पता हो उसका मतलब क्या है, राइट, लेकिन पूरे मोहल्ले को तो नहीं पता होता ना, तो बैठ करके पढ़ रहे होते हैं। ठीक है, तो एक जवाब तो आपका बिल्कुल सही है, सवाब मिलता है, जिक्र का सवाब मिलता है। ठीक है जी, जिक्र का सवाब, ये वही दोनों बातें एक ही हैं। ठीक है, जिक्र का सवाब मिलता है। ओके, लेकिन डेंगी बुखार के लिए आप अपना सवाब कमाएं तो ये तो बात नहीं बनी ना। ठीक है भाई, बेचारे को बुखार है या बेचारे को कोई मसला है, ठीक है, डेंगी के इलाज की नियत करी। अच्छा नहीं, डेंगी के इलाज की नियत भी नहीं की है, करने की जरूरत है। ठीक है, नियत भी जो है ना वो किसी एक बंदे ने करी होती है ना, जिसने कि ये ऑर्गेनाइज किया होता है। ठीक है, बाकी लोगों ने तो नियत नहीं करी होती इसकी, और हर कोई अपना ये अमल अलग अलग कर रहा होता है। ये नहीं है कि ये जमात की नमाज है तो इमाम साहब ने नियत करी है तो पीछे मुक्तदी लोग जो हैं वो भी फिर उस नियत के अंदर शामिल हो गए। यहाँ पे कोई इमामत तो नहीं हो रही कि کہ ایک صاحب جو ہے وہ آیت کریمہ کا ورد کر رہے ہیں، پیچھے سارے لوگوں نے جو ہے وہ ان کی نیت میں ہی اپنی نیت کری کہ جو امام نے نیت کری ہے وہی میری نیت ہے، ایسا تو کوئی، ایسا تو کچھ نہیں ہوتا نا، ٹھیک ہے؟ تو پھر کیا فائدہ ہو رہا ہوتا ہے؟ ڈینگی کا اسے کیا تعلق، یا کینسر فار ایگزامپل، کوئی کینسر کے لیے آیت کریمہ کا ورد کریں تو اس کا کیا تعلق یہ آیت کریمہ پڑھنے سے؟ تو اس کا جواب سن لیجیے اور غور سے سنیے، ٹھیک ہے؟ اس کو یاد رکھیے گا کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن کی آیات رکھی ہیں نا، ٹھیک ہے، تو ان آیات کے الفاظ کی آوازوں میں، ٹھیک ہے، یہ قرآن کیا ہے؟ یہ قرآن آواز ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، ٹھیک ہے؟ کلام کا مطلب ہوتا ہے آپ جب بات کرتے ہیں نا تو آپ کے منہ سے جو آوازیں نکلتی ہیں نا اس کو کلام کہتے ہیں، اوکے؟ چلے آپ کبھی پڑھ لیتے ہیں، یا ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں، یا ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہم سب اتنی زیادہ تعداد میں پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ تکلیف دور فرما دیں گے، تو جو پڑھ رہے ہیں ان کی تکلیف دور ہونی چاہیے نا، جس جو بیمار پڑا ہوا ہے اس کی تکلیف کیسے دور ہو جاتی ہے؟ تو سن لیجیے نا، جواب یہ ہے کہ یہ جو قرآن کی آیات ہے نا، تو یہ قرآن کی آیات اصل میں کیا ہیں؟ یہ قرآن کی آیات جو ہیں اصل میں یہ آواز ہے، ٹھیک ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ایکچولی آواز ہے، یہ کلام الہی ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی تلاوت فرمائی، اللہ تعالیٰ قرآن کی تلاوت فرماتے ہیں، ٹھیک ہے، جبرائیل علیہ السلام نے اس تلاوت کو سنا، ٹھیک ہے نا، جب اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی بھیجنے کا فیصلہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کو پڑھا، اوکے، کلام اللہ تعالیٰ نے پڑھا، جبرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سنا، ٹھیک ہے، پھر جبرائیل علیہ السلام جب نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو جبرائیل علیہ السلام نے کسی طریقے سے اسی آواز کو پروڈیوس کیا، ٹھیک ہے نا، روحانی طور پر پروڈیوس کیا، جسمانی طور پر ہمیشہ پروڈیوس نہیں کیا، یعنی زبان، جسمانی زبان سے جبرائیل علیہ السلام پڑھ رہے ہیں اور نبی علیہ السلام اپنے جسمانی کانوں سے سن رہے ہیں، نہیں، بلکہ روح سے روح، روحانی زبان بھی ہوتی ہے اور روحانی کان بھی ہوتے ہیں، اوکے، تو جبرائیل علیہ السلام نے بھی روحانی طور پر اس الفاظ، یہ اس کلام کو پڑھا، اور نبی علیہ السلام کے روحانی کانوں نے، یعنی جس کو روح کے کان یا قلب کے کان کہہ سکتے ہیں، ان سے اس آواز کو سنا، ٹھیک ہے، اور یہ آواز جو ہے، یعنی جو قرآن کے الفاظ کی آواز تھی، یہ نبی علیہ السلام کے دل کے اندر نہ اتر گئی، سیو ہو گئی، محفوظ ہو گئی، ٹھیک ہے نا، اب اس دل کے اندر جو یہ کلام محفوظ ہو گیا نا، اب نبی علیہ السلام نے اس کو اپنی جسمانی زبان سے پڑھا، ٹھیک ہے نا، جسم کے اندر جو منہ ہوتا ہے، منہ کے اندر زبان ہوتی ہے، تو اس زبان سے نبی علیہ السلام نے اپنے قلب کے اندر موجود اس کلام الہی کو پروناؤنس کیا، پروناؤنس کیا، ٹھیک ہے، تو زبان سے جب پروناؤنس کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، منہ سے کیا نکلتا ہے، منہ سے ساؤنڈ ویوز نکلتی ہیں، ٹھیک ہے نا، تھوڑا بہت بھی سائنس پڑھی ہوگی تو آپ کو پتا ہوگا نا کہ آواز جو ٹریول کرتی ہے، سفر کرتی ہے، یہ لہروں کی شکل میں سفر کرتی ہے، ساؤنڈ ویوز کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو جو منہ سے جو ساؤنڈ ویوز نکلی نا تو ان ساؤنڈ ویوز کو صحابہ کرام کے کانوں نے سنا، جسمانی کانوں نے، ٹھیک ہے نا، اور ان ساؤنڈ ویوز کو سن کر کے پھر یہ جو آوازیں تھیں، ٹھیک ہے، یہ آوازیں ان کے ذہن میں اتر گئیں، ذہن سے جو ہے وہ ان کے بھی دل میں اتر گئیں، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد انہوں نے بھی اس کو اسی طریقے سے پروناؤنس کیا جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام پروناؤنس کرتے تھے، ٹھیک ہے، تو اسی طریقے سے جو ہم پروناؤنس کرتے ہیں نا قرآن کو، جب ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو ہم بھی دراصل انہی آوازوں کو پروڈیوس کر رہے ہوتے ہیں اپنی زبان سے، کہ جو آواز اللہ تعالیٰ نے پروڈیوس کری تھی، ٹھیک ہے نا، اپنے اللہ تعالیٰ کے، جیسے بھی اللہ تعالیٰ کا میتھڈ ہے پروڈیوس کرنے کا ہمیں نہیں معلوم، ٹھیک ہے، لیکن جیسے بھی کیا تھا اللہ تعالیٰ نے، ہم بیسیکلی اسی کی کاپی کر رہے ہیں اپنی زبان، اپنے منہ سے، یہ جو آپ تجوید پڑھتی ہیں ساری ماشاءاللہ خواتین نے تجوید یقیناً پڑھی بھی ہوگی، تو تجوید کے اندر کیا ہے، زبان کو ایسے حرکت دیں، کوئی لفظ، کوئی حرف تہجی کو ہجا کرنے کے لیے تالو سے جو ہے وہ زبان کو لگائیں، کبھی کبھی جو ہے وہ ہوٹوں کو ایسے بند کریں، پھر ہوٹوں کو کھولیں،
फिर यहाँ हलक के कोने से प्रोड्यूस करें, फिर कोई लफ्ज जो है वो हलक के जॉफ से प्रोड्यूस करें, कोई जो है वो हलक के ऊपर के हिस्से से प्रोड्यूस करें। ये सारे जो जो सलाहियत है ना अल्लाह ताला ने हमारे मुंह के अंदर दी है। ठीक है, जानवरों का मुंह देखा होगा आपने, बकरीद के अंदर गायें आती है, बकरे आते हैं, राइट, उनका मुंह भी तो ऐसे ही होता है, राइट, उनका भी तालू होता है, उनके भी जो है वो जुबान होती है, उनके भी जुबान के नीचे का हिस्सा होता है, उनके भी जो राइट और लेफ्ट जो है वो गाल होते हैं अंदर की तरफ से, लेकिन उनके मुंह के अंदर अल्लाह ताला ने ये सलाहियत नहीं दी है कि वो ऐसे अल्फाज को प्रोनाउंस कर सके, राइट। बकरा जो है वो सिर्फ यानी वो जो उसकी में तरह की आवाज निकालता है ना, बकरा सिर्फ यही आवाज निकाल सकता है, उसी तरह गाय भी एक खास आवाज निकाल सकती है, उससे ज्यादा वो आवाज नहीं निकाल सकती, राइट। और हर जानवर की इसी तरीके से एक खास आवाज होती है, वो उससे ज्यादा कुछ आवाज नहीं निकाल सकता, राइट। इंसान का मुंह अल्लाह ताला ने कैसा बनाया कि हम जो है वो कितनी मुख्तलिफ किस्म की आवाजें निकाल सकते हैं, और इन्हीं आवाजों के दरमियान हम उन आवाज की कॉपी करने की भी सलाहियत अपने मुंह के अंदर रखते हैं कि जो आवाजें अल्लाह ताला ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को अता करी, और जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने नबी अलैहिस्सलाम को आकर के सुनाई, और नबी अलैहिस्सलाम ने फिर आगे सहाबा को सुनाई। ठीक है ना, कितनी बड़ी सलाहियत अल्लाह ताला ने हमें दे करके इस दुनिया में पैदा किया है। लकद खलकनल इंसाना फी अहसन तकवीम, कि तहकीक के हमने इंसान को बेहतरीन तकवीम के अंदर बेहतरीन स्ट्रक्चर के साथ पैदा किया, कि ये अपने परवरदिगार के कलाम को कॉपी कर सकता है। तिलावत करते हुए जरा हम सोचा करें कि हम कर क्या रहे हैं, हम परवरदिगार की आवाजों को कॉपी कर रहे हैं, राइट, उन्हीं आवाजों को अपनी जुबान से प्रोड्यूस कर रहे हैं। जब भी तो आप कुरान को अपनी मर्जी से नहीं पढ़ सकते, जैसे जी चाहा चाहा आप कुरान को नहीं पढ़ सकते, आपको एक खास तरीके से कुरान की तिलावत करनी है, तजवीद के उसूल समझने पड़ते हैं, तब कहीं जाकर ये सही तिलावत होती है। ठीक है, तो यहां पर जो हम बात कर रहे थे, इलाज मुआवजा कैसे होता है, इलाज मुआवजा ऐसे होता है कि जब हम इन आवाजों को पढ़ रहे होते हैं ना, हम इन अल्फाज को पढ़ रहे होते हैं, तो जो आवाजें निकल रही होती हैं हमारे मुंह से, ये आवाजें दरअसल क्या होती हैं, ये साउंड वेव्स होती हैं। ठीक है ना, ये साउंड वेव्स जो होती हैं ना, ये बहुत तेजी से ट्रैवल करती हैं। ठीक है ना, ये कहीं से कहीं पहुंच जाती हैं, हमें पता भी नहीं चलता। ये जो साउंड वेव्स प्रोड्यूस होती हैं कुरान की तिलावत की शक्ल में, इनके अंदर अल्लाह ताला ने वैसे ही शिफा रखी है जैसे कि पैनेडोल की गोली में शिफा रखी है। ठीक है, ये जो आवाज की लहरें आप पढ़ करके कुरान को अपने मुंह से प्रोड्यूस करते हैं ना, ये ऐसे ही दवा हैं, इनके अंदर ऐसे ही शिफा देने की अल्लाह ताला ने सलाहियत रखी है जैसे कि पैनेडोल की गोली के अंदर शिफा की देने की सलाहियत रखी। पैनाडोल की गोली क्या होती है, पैनाडोल की गोली जो है वो मुख्तलिफ नबातात का केमिकल्स का मजमुआ होती है, उनको जो है वो फैक्ट्री के अंदर एक छोटी सी गोली के अंदर मिक्स करके जो है ना वो ऐसी शक्ल बना दी जाती है फैक्ट्री के अंदर, लेकिन असल में क्या होती हैं वो चीजें, वो तो यही सब जड़ी बूटियां और केमिकल्स और जो लेबोरेटरी के अंदर उन्होंने चीजें बनाई हुई होती हैं उन सब का मजमुआ होती है ना बेसिकली। पैनाडोल की गोली, टाइलेनॉल की गोली, पैरासीटामोल की गोली या दूसरी जितनी भी गोलियां हम खाते हैं, ठीक है ना, तो उसके अंदर शिफा किसने रखी होती है, उसमें अल्लाह ताला ने शिफा रखी होती है। पैनाडोल की गोली तो आपको शिफा नहीं दे सकती है ना, उसी तरीके से अल्लाह ताला ने अपने कुरान के अल्फाज के अंदर शिफा रखी है। ठीक है, तो उन अल्फाज को जब कोई पढ़ता है ना, तो उससे जो है ना ये शिफा देने वाला मादा प्रोड्यूस होता है, शिफा देने वाला मादा प्रोड्यूस होता है, और उसका असर जो है ना वो उस बीमार बंदे के ऊपर जाकर के पड़ता है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि वो बंदा आपके सामने मौजूद हो, वो कहीं और भी हो सकता है, लेकिन अल्लाह ताला आपके मुंह से निकले हुए इन अल्फाज का जो असर है वो उस, क्योंकि आपके दिल के अंदर नियत क्या होती है कि मैं उसके शिफा के लिए पढ़ रहा हूँ, ठीक है ना, बस इतना पता होता है कि हाँ जी उसके शिफा के लिए सारे लोग बैठ करके ना आयत करीमा का वित कर रहे हैं। ठीक है, अब सबको पता है ना कि ये कर रहे हैं, अब जो चीज निकलेगी ना आपके मुंह से अल्लाह ताला उसको उस बंदे की बॉडी तक पहुंचा देते हैं। ठीक है, लेकिन इसके अंदर एक बात का ख्याल रखना होता है कि जिस तरह से पैनाडोल की गोली जो है वो आपको एक प्रिस्क्रिप्शन के मुताबिक लेनी पड़ती है। ठीक है ना, कि जैसे डॉक्टर साहब हैं उन्होंने अपने तजुर्बे और इल्म की बुनियाद पर आपको बताया है कि आप हर 4 घंटे के ऊपर पैनाडोल की गोली खाएंगे और 2 गोलियां खाएंगे, 500 एमजी वाली दो गोलियां हर 4 घंटे के ऊपर खानी है। तो अब ये क्या कहलाती है, इसको डोजेज कहते हैं, डोज, ठीक है ना, DOSE, या डोजेज भी कहते हैं इसको। तो दवाई इस डोजेज के मुताबिक लेते हैं ना, तब बेहतरीन फायदा होता है। अगर डोजेज के बगैर कोई अपनी तरह तौर पे लेना शुरू कर दें तो उससे फायदा नहीं होता, बल्कि कभी कभी नुकसान हो जाता है, रिएक्शन हो जाता है। अब पैनाडोल की गोली तो बड़ी सादा तरीन गोली होती है ना, कोई बड़ी खतरनाक किस्म की दवा अपने जहन में तस्वर कर लें, ठीक है ना, ब्लड प्रेशर की कोई मेडिसिन तस्वर कर लें, या जो है वो एंटी एंगजाइटी एंगजाइटी मेडिसिन कोई तस्वर कर लें अपने जहन में, तो उसको अगर आप डोजेज के खिलाफ लेंगी, ब्लड थिनर, ठीक है ना, ब्लड थिनर एंटी क्लॉटिंग किस्म की कोई मेडिसिन आप इमेजिन कर लें, उसको अगर आप डोजेज के खिलाफ लेंगी तो उससे फायदा भी नहीं होगा बल्कि उल्टा नुकसान होने के चांसेस हैं। बिल्कुल इसी तरीके से ये जो आयत करीमा के जो विर्द होते हैं ना, ये भी प्रॉपर डोजेज के मुताबिक लेने होते हैं, ठीक है। अगर 200 लेने का आपको किसी एक्सपर्ट आमिल ने बताया है, आमिल किसको कहते हैं, जिनके पास अमलियात की नॉलेज होती है, ये जो है ना कुरान की आयात इतनी पढ़नी चाहिए, इतने वक्त में पढ़नी चाहिए तो उससे फलाने बीमारी में शिफा हो जाती है, ये सब इल्म है, ये एक खास एक फील्ड ऑफ नॉलेज है ये, ठीक है ना। इस फील्ड ऑफ नॉलेज को अमलियात कहते हैं, अमलियात, ओके। और जो इनका एक्सपर्ट होता है उसको क्या कहते हैं, आमिल, ओके, आलिम नहीं, आमिल, ऐन अलिफ मीम ला, क्योंकि वो अमलियात का एक्सपर्ट होता है, ठीक। इस वजह से ना ये एक अलग फील्ड ऑफ नॉलेज है और इसके एक्सपर्ट्स को आमिल कहते हैं। आमिल से पूछ करके कि जी कितनी डोजेज में मैंने कौन सी वाली आयत कितनी दफा पढ़नी है और कितने कितने वक्फे से पढ़नी है, ठीक है ना, तो ये उसके इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक अमल करना होता है, ठीक है। इसी को सऊदी अरब के अंदर क्या कहते हैं, किसी को पता है, अगर आप इसका जवाब लिखें, सऊदी अरब में इसी चीज को क्या कहते हैं, हमारे यहाँ तो अमलियात कहते हैं ना, तो उसका आप जवाब लिखें जब तक आज एक काम करके आता है, ठीक है, आप लोग इसका जवाब लिखें कि जी किसी को पता है मिडिल ईस्ट में या सऊदी अरब के अंदर इसको क्या कहते हैं। नहीं, मैं आपसे ये नहीं पूछ रहा था कि इसको करने वाले को सऊदी अरब में क्या कहते हैं, बल्कि इस, मेरे में वॉइस नहीं आ रही जी, वो मैंने म्यूट किया था 2 मिनट के लिए जी। माशाल्लाह, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, इसको सऊदी अरब में कहते हैं रुकअतु शरिया, ठीक है, रुकिया शरिया, ये भी बड़ा मशहूर है, रुकिया शरिया, रुकिया, ठीक है, जैसे हमारे यहाँ जिसको अमलियात कहते हैं ना, इसी को यहां पर क्या कहते हैं, रुकिया, रुकिया शरिया, रुक रुक यानी रुक के बाद फिर ऐन नहीं है, रुक तो शरिया नहीं है, रुकिया तो शरिया है, ठीक है, या होता है गालबन इसके अंदर, कुदसी अमल क्या चीज है, बहरा, अच्छा ठीक है। तो ये रुकिया शरिया जो है ना, ये बिल्कुल वही चीज है जिसको कि हमारे यहां अमलियात कहते हैं, ओके। इसके अंदर भी ना कुरान की फलानी आयत को आप इतनी मर्तबा पढ़ें, या इवन आप इसको अपने सीडी प्लेयर के अंदर या लैपटॉप के अंदर प्ले करें या फोन के अंदर प्ले करें, जो आप फोन में प्ले करते हैं ना, तो उससे भी शिफा हो जाती है। हालांकि कोई मोमिन बंदा उसकी तिलावत तो नहीं कर रहा, ये तो फोन के अंदर रिकॉर्डेड है, और फोन के अंदर तो वो यानी उसके डिस्क के ऊपर रिकॉर्डेड होती है, डिस्क से जो है वो फोन उसको प्ले कर रहा होता है ना, फोन के स्पीकर इसको प्ले कर रहे होते हैं, ठीक है, फोन के स्पीकर से आवाज निकलती है और बीमार के कानों में पड़ती है या बीमार के जिस्म के ऊपर उसके साउंड वेव्स पड़ती हैं, राइट। कोई ईमान वाला उस रुकिया की तिलावत तो नहीं कर रहा, ये जो हम समझते हैं कि जी कारी साहब की तिलावत है, भाई कारी साहब ने तो कई साल पहले उसकी तिलावत करी होगी, राइट, उनकी आवाज को तो सेव कर लिया गया है ना कंप्यूटर के अंदर, ठीक है, अब कंप्यूटर प्ले कर रहा है एक्चुअली इस आवाज को, ठीक है ना, तो फिर कंप्यूटर के प्ले करने से बीमार को शिफा कैसे मिलती है, राइट, ठीक है जी, हाँ बिल्कुल सही, तो आपको समझा रहा हूं कि ये है सही है,
ٹھیک ہے, یہ بالکل صحیح چیز ہے, کیونکہ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے جسمانی بیماریوں کی شفا رکھی ہے. اوکے, لیکن اس طریقہ علاج کے لیے بھی آپ کو مستند ڈاکٹر کے پاس جانا ہوتا ہے, مستند سرٹیفائیڈ ڈاکٹر کے پاس جانا ہوتا ہے, جس کو کہ سرٹیفائیڈ عالم کہتے ہیں. صحیح العقیدہ عالم کے پاس جانا چاہیے, صحیح العقیدہ عامل کے پاس جانا چاہیے, ٹھیک, کا عقیدہ صحیح ہو. یہ بدعتی اور خرافات اور لوگوں کے ہاتھ مروڑنے والا اور پیسے چارج کرنا ایکچولی کوئی بری بات نہیں ہے, ٹھیک ہے, پیسے چارج کرنا از ناٹ اے پرابلم ہیئر, کہ عامل جو ہے وہ آپ سے یہ جو آپ کو اس نے رقیہ شریعہ بتایا ہے تو اس کے اوپر وہ آپ سے کوئی فیس لے رہا ہے, فیس لینا مسئلہ نہیں ہے ایکچولی, ٹھیک ہے, کیونکہ بھائی یہ اس کی جاب ہے, یہ اس کا کمانے کا طریقہ ہے, اس نے بھی تو پیٹ پالنا ہے نا, اپنے بچوں کا پیٹ پالنا ہے, تو اس نے یہ علم حاصل کیا ہے, اس علم کو لوگوں کو وہ بتاتا ہے اور اس کے ذریعے سے وہ اپنی ضروریات پوری کرتا ہے. تو فیس کا لینا کوئی اس کے اندر بری بات نہیں ہے, ٹھیک ہے, اس کے اندر دوسری بری باتیں, ٹھیک ہے, جو کہ ہم کبھی ہو سکتا ہے بعد میں بات کریں, اگر ابھی وقت ہوا تو اس کے اوپر بات کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ کمپیوٹر سے پلے ہو رہی ہوتی ہے, لیکن اس سے بھی علاج کیوں ہو رہا ہوتا ہے, اس لیے کہ اس کا تعلق اس منہ سے نہیں ہے کہ جس منہ سے یہ تلاوت ہوتی ہے, بلکہ اس کا تعلق آواز کی لہروں سے ہے, ساؤنڈ ویو سے ہے, اور ساؤنڈ ویو تو کمپیوٹر کے سپیکر سے بھی پروڈیوس ہو سکتی ہیں, ہوتی ہیں بلکہ, رائٹ, کسی کے منہ سے بھی ساؤنڈ ویوز پروڈیوس ہوتی ہیں, ٹھیک ہے نا, سمجھ میں آ رہی ہے بات میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. یہ پورا کا پورا معاملہ ساؤنڈ ویوز کا ہے, رائٹ, تو یہ کمپیوٹر کے اسپیکر سے پروڈیوس ہوں یا کسی انسان کے منہ سے پروڈیوس ہوں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, ٹھیک ہے. اچھا اب یہ بتائیں کہ یہ جو کمپیوٹر جس سے کہ ساؤنڈ ویوز پلے ہو رہی ہوتی ہیں, کیا یہ مسلمان ہوتا ہے, اس کا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان ہوتا ہے یا یہ کافر ہوتا ہے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں رکھتا؟ بھائی کمپیوٹر تو کمپیوٹر ہوتا ہے, یہ تو ایک نان لیونگ تھنگ ہے, ٹھیک ہے, یہ تو نہ مومن ہوتا ہے نہ یہ کافر ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, یہ تو ایک غیر عقلی چیز ہے, ٹھیک ہے نا. تو ان ساؤنڈ ویوز کا تعلق ایمان سے بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے, نہ تو پڑھنے والے کے ایمان سے اس کا کوئی تعلق ہے, اور نہ سننے والا یعنی جو بیمار پڑا ہوا ہے اس کے ایمان سے اس کا کوئی تعلق ہے. کیا مطلب اس بات کا؟ اس بات کا مطلب یہ ہے کہ جو بیمار ہے نا, وہ کوئی نان مسلم ہو, عیسائی ہو, یہودی ہو, ہندو ہو, ٹھیک ہے نا, مشرک ہو, قادیانی ہو, جو بھی ہو, اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, اس علاج کا, اس طریقہ علاج کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں ہے, نہ تو بیمار بندے کے ایمان سے یا کفر سے اس کا کوئی تعلق ہے, اور نہ ہی ان آوازوں کو پڑھ کر کے پھونکنا, ٹھیک ہے نا, پھونکنے والا, پڑھنے والا, اس کے ایمان سے اس کا کوئی تعلق ہے, کوئی تعلق نہیں ان چیزوں سے, ٹھیک ہے. یہ صرف اور صرف آواز کی لہریں ہیں, یہ صرف اور صرف ساؤنڈ ویوز ہیں, اور ان کا تعلق یعنی ان کی افیکٹونیس, ان کی تاثیر کا تعلق کس چیز سے ہے؟ ایمان اور کفر سے نہیں ہے. تو پھر کس چیز سے اس کا تعلق ہے؟ ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے آپ کو بتائی تھی تاثیر کا, اس طریقے علاج کے اندر تاثیر کا تعلق کس چیز سے ہے, تاکہ کچھ پتہ لگے آپ لوگوں کو کتنا سمجھ میں آیا. کس چیز سے ہے تاثیر کا تعلق؟ شفا سے. بھئی تاثیر کی بات کروں, شفا تو اللہ تعالیٰ نہیں دینی ہے نا, تو وہ تو ہے, اٹس اے گیون, ٹھیک ہے, نہیں تاثیر کے اثر ہوگا, صحیح اثر ہوگا, غلط اثر نہیں ہوگا بلکہ صحیح اثر ہوگا. اس کا تعلق کس چیز سے؟ ساؤنڈ ویوز تو یہ ہیں, ان ساؤنڈ ویوز کی تاثیر کہ بھئی صحیح طریقے سے یہ نا بیماری کا علاج کر لیں, تو اس کا تعلق کس بات سے ہے؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے بتائی تھی نا دوائی کی مثال, یاد ہے, پیناڈول یا اینٹی ڈپریشن میڈیسن, اینٹی انگزائٹی میڈیسن یا اینٹی کلاٹنگ میڈیسن, ان کی مثال دے کے کیا بات آپ کو بتائی تھی؟ دعا سے.
نہیں ہے نا تو بھائی وہ تو نہ پڑھنے والا ایمان والا ہے نہ سننے والا ایمان والا ہے تو دعا کیسے کریں گے؟ ٹھیک ہے نہیں نا بھائی, نہ پڑھنے والے کے ایمان سے اس کا تعلق, نہ سننے والے کے ایمان سے اس کا تعلق. ٹھیک ہے, اس کی تاثیر کا تعلق ایمان سے, جب ایمان سے تعلق نہیں ہے تو پھر دعا دعا کا کیا, دعا تو ویسے ایمان والے کرتا نا. جی خاص ترتیب سے, یہ پرائیویٹلی آپ لکھ رہی ہیں, آپ سب کے سامنے لکھ رہے ہیں اگر, جی رائٹ وے آف یوز, ڈوزیج, ایگزیکٹلی آپ کو ڈوزیج بتائی تھی, اس کا تعلق ڈوزیج سے ہے, رائٹ وے آف یوز سے ہے اس کا تعلق. اسی وجہ سے یہ جو عملیات ہیں یا رقیہ شرعیہ ہیں ان کو لینے کے لیے کسی عامل کے پاس جانا پڑتا ہے, کسی ایکسپرٹ کے پاس جانا پڑتا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ ایکسپرٹس جو ہوتے ہیں نا ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ کتنی ڈوزیج میں لینی ہے, ٹھیک ہے نا, کتنی دفعہ سننی ہے اور دن میں کتنے کتنے وقفے سے سننی ہے, یہ ساری چیز ڈوزیج کہلاتی ہے, وے آف یوز کہلاتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ چیز جو ہے یہ یہ یعنی طریقہ علاج ہے جس کو قرآنی طریقہ علاج کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اس کا تعلق جسم جسمانی علاج سے ہے, یہ روحانی علاج نہیں ہے. ٹھیک ہے, روحانی علاج اس کو نہیں کہتے ہیں. روحانی علاج کا مطلب ہوتا ہے انسان کی روح پاکیزہ ہو جائے, ٹھیک ہے, روحانی بیماریاں ختم ہو جائیں. روحانی بیماریاں کیا ہوتی ہیں پتہ ہے کسی کو؟ ابھی تو ہم جسمانی بیماریوں کی بات کر رہے تھے نا, ڈینگی اور کینسر اور ہیپیٹائٹس اور اس کے علاوہ یہ ساری جسمانی بیماریاں ہیں. ٹھیک ہے, تو جسمانی بیماری کا علاج قرآن کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے. ٹھیک ہے نا, اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے روحانی بیماریوں کا بھی علاج قرآن کی آیات میں رکھا ہے. ٹھیک ہے, لیکن روحانی بیماریاں ہوتی کیا ہیں؟ برائی روحانی بیماری ہے. برائی کا کیا مطلب؟ غیبت. نہیں, غیبت بھی ایکچولی روحانی بیماری نہیں ہے. غیبت جو ہے نا یہ گناہ ہے. ٹھیک ہے نا, یعنی یہ ایک ظاہری گناہ ہے, روحانی بیماری نہیں ہے. روحانی بیماری ہوتی ہے تکبر. بالکل صحیح فرمایا آپ نے, تکبر. اوکے, حسد یہ ایک روحانی بیماری ہے. شہوت, شریعت کی حدود سے جو باہر نکل جاتی ہے شہوت. ٹھیک ہے, یعنی اپنے شوہر بیوی کے باہر جو چیز نکل جاتی ہے نا, جس کو بد نظری والا گناہ کہتے ہیں, وہ کس وجہ سے ہوتا ہے؟ شہوت کی بیماری سے ہوتا ہے. غصہ, رائٹ, غیظ اور غضب, غصہ یہ روحانی بیماری ہے. ٹھیک ہے نا, اور لالچ یہ روحانی بیماری ہے. ٹھیک ہے, دنیا کی محبت یہ سب سے بڑی روحانی بیماری ہے, بلکہ یہ روحانی بیماریوں کی جڑ ہے دنیا کی محبت. ٹھیک ہے, یہ روحانی بیماریاں, یہ روحانی بیماریاں ظاہر کس شکل میں ہوتی ہیں؟ یہ گناہ کی شکل میں ظاہر ہوتی ہیں, یعنی ان روحانی بیماریوں کی وجہ سے ہم گناہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا, ہمیں کسی سے حسد ہوتا ہے, روحانی بیماری ہے. ٹھیک ہے نا, ہمارے دل میں حسد کی روحانی بیماری موجود ہے, تو جس کے خلاف پھر ہمیں حسد ہوتا ہے نا, ہم اس کی غیبت کرتے ہیں, رائٹ, ہم اس کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں, ہم اس کے اوپر ظلم کرتے ہیں. لیکن وجہ کیا بنتی ہے؟ وجہ اس کی ایکچولی وہ روحانی بیماری بنتی ہے جو کہ ہمارے اندر موجود ہے. ٹھیک ہے نا, اسی طریقے سے غصہ ایک روحانی بیماری ہمارے اندر موجود ہوتی ہے. اس غصے کی وجہ سے ہم لوگوں کا دل دکھاتے ہیں, لوگوں کو جو ہے وہ تکلیف پہنچاتے ہیں, زبان سے بھی تکلیف پہنچاتے ہیں, ہاتھوں سے بھی تکلیف پہنچاتے ہیں, رائٹ, لوگوں کا نقصان کرتے ہیں. لیکن اصل وجہ اس کی کیا بنتی ہے؟ روحانی بیماری جو کہ غصے کی ہمارے اندر موجود ہے. ٹھیک ہے, تو روحانی بیماریوں کا علاج بھی قرآن کے اندر ہے, رائٹ, لیکن روحانی بیماریوں کا علاج کیسے ہوتا ہے؟ روحانی بیماری کا علاج ہوتا ہے جب آپ قرآن کو اس کے معانی کو سمجھ کر کے مقصدیت کے ساتھ پڑھیں, مقصد کے ساتھ اس کے معانی کے ساتھ پڑھیں اور اس کو سمجھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں, تب روحانی بیماریوں کا علاج ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ روحانی بیماریوں کا تعلق جو ہے نا وہ خالی ساؤنڈ ویوز کے ساتھ نہیں ہے کہ جی ساؤنڈ پڑے جا رہے ہیں پڑے جا رہے ہیں پڑے جا رہے ہیں اور روحانی بیماری دور ہو جائے گی, نہیں, اس کا تعلق جو ہے وہ عقل کے ساتھ ہے. عقل سے سمجھنا پڑتا ہے اور اس کو اس کے اوپر غور و فہم کر کے نا عمل کرنا ہوتا ہے. تو اب لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین جو آیت کریمہ ہے, جب آپ اس کو سمجھ کر کے پڑھتے ہیں اور اس کے مطابق عمل بھی کرتے ہیں نا, تب کون سی بیماری کا علاج ہوتا ہے؟ روحانی بیماری کا علاج ہوتا ہے. اوکے اور جب اس کو ایسے ہی بس ساؤنڈ ویوز پروڈیوس کر رہے ہوتے ہیں پڑ 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 کر کے رائٹ, تو پھر کون سی بیماری کا علاج ہوتا ہے؟ جسمانی بیماری کا علاج ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو اب اگر کوئی شخص قرآن سے صرف جسمانی بیماری کا علاج کرتا ہو اور روحانی بیماری کا علاج کرنے کی کوئی اس کو فکر ہی نہ ہو, تو ایسا شخص جو ہوتا ہے وہ قرآن کی ناقدری کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, قرآن اتنی بڑی نعمت ہے, سب سے بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی ہمارے پاس, کیونکہ ہمارے پاس نبی علیہ السلام تو ہے نہیں نا. ٹھیک ہے نا, نبی علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت تھی. ٹھیک ہے, وہ تو ہمارے پاس ہے نہیں, ہمارے پاس کیا ہے پھر؟ قرآن ہے. ٹھیک ہے, تو اتنی بڑی نعمت, اس کی اگر آپ اتنی ناقدری کریں کہ صرف اس کو چھوٹے چھوٹے سے کام میں استعمال کریں, مثال کے طور پر آپ کے گھر کے اندر آپ نے ایک بہت ہی ایکسپینسو ترین یعنی بہت مہنگا جو ہے نا وہ آپ نے کوئی کلیننگ سسٹم خریدا ہوا ہے, کلیننگ سسٹم خریدا ہے. ٹھیک ہے, لیکن اس کلیننگ سسٹم سے آپ کام کیا رہے ہیں اپنے گھر کے اندر, صرف اپنے کچن کے نا تھوڑا سا کچرا اٹھا لیتی ہیں اور بس. ٹھیک ہے نا, حالانکہ اس کلیننگ سسٹم کے اندر اتنی فنکشنالٹی تھی کہ وہ آپ کے پورے گھر کو صاف رکھ سکتا تھا, در و دیوار کو صاف کر سکتا تھا, فرنیچر کو بھی صاف کر سکتا, کوئی ایسی عجیب و غریب قسم کی مشینری تصور کر لیں. ٹھیک ہے نا, اس مشینری سے آپ کا فرنیچر بھی, آپ کے بستر بھی, حتیٰ کہ آپ کی لانڈری بھی جو ہے نا اس کلیننگ سسٹم کے اندر ہو سکتی تھی. ٹھیک ہے نا, لیکن اتنا مہنگا کلیننگ سسٹم جو ہے وہ آپ کو کسی نے تحفے میں دے دیا, لیکن آپ اسے کر کیا رہی ہیں؟ چھوٹا سا بس کچن کا جو ایریا نا اس کا بس کچرا اٹھا لیتی ہیں اور بس. اس کو کیا کہیں گے؟ اس کو کہیں گے کہ آپ اتنی بڑی جو نعمت آپ کے گھر میں آئی ہوئی ہے نا, آپ اس کی کتنی شدید ناقدری کر رہی ہیں. تو جس نے آپ کو تحفہ دیا ہوگا, اگر اس کو پتا لگے گا کہ جی یہ کیا کر رہی ہیں میرے اس عظیم تحفے کے ساتھ, تو کیا وہ آپ سے خوش ہوگا؟ رائٹ, آپ کو کیا مزید ایک اور تحفہ لا کر کے دے دے گا؟ کبھی نہیں. وہ آپ کے اوپر سخت ناراض ہوگا, کیونکہ آپ اس کے اس اتنے بڑے تحفے کی کتنی بڑی یعنی انسلٹ کر رہی ہیں نا, اور آپ خالی اس کے تحفے کی انسلٹ نہیں کر رہی, آپ دینے والے کی بھی تو انسلٹ کر رہی ہیں نا. ٹھیک ہے نا, کہ آپ نے اس دینے والے کی بات ہی نہیں سمجھی, آپ نے اس کو جو ہے وہ اتنی اہمیت ہی نہیں دی کہ اس کی چیز کو جو ہے وہ آپ صحیح طرح سے استعمال کرتی. رائٹ, اب وہ آپ کو آگے سے تحفہ نہیں دے گا, بلکہ وہ آپ پہ ناراض ہوگا اور ہو سکتا ہے آپ سے اس تحفے کو واپس بھی لے لے اور کسی اور کو دے دے, کہ جس کو کہ وہ دیکھے کہ بھئی یہ بندہ شاید اس کی قدر کرنا زیادہ اچھی طریقے سے جانتا ہو, اس کی قدر کر لے گا, تو وہ آپ سے لے کر کے اس تحفے کو کسی اور کو بھی تو دے سکتا ہے نا, کیونکہ وہ تو بڑا ہے. رائٹ, وہ تو قادر ہے اس بات کے اوپر. تو بالکل یہی معاملہ جو ہے وہ قرآن کا بھی ہمارے ساتھ ہے. ہم قرآن کو لیں, ہمارے پاس قرآن موجود ہے, ٹھیک ہے, لیکن اس قرآن کے ذریعے سے ہم ڈینگی کے وائرس کا علاج کرتے رہے خالی. رائٹ, ڈینگی کا علاج کر رہے ہیں, کبھی ہیپاٹائٹس کا علاج کر رہے ہیں, کبھی کسی اور قسم کی کسی چیز کا علاج کر رہے ہیں. رائٹ, 200 مرتبہ یہ پڑھ لو اور 1000 مرتبہ اس کو پڑھ لو اور اتنی دفعہ بیٹھ کر کے اس کو پڑھ لو. ٹھیک ہے نا, اور اس کے علاوہ جو قرآن کے اندر اصل مقصد تھا کہ بھئی انسانیت کی ہدایت کے لیے قرآن آیا تھا, رائٹ, روحانی بیماریوں کے علاج کے لیے آیا تھا, کفر و شرک کی تاریکی سے خود نکلنے کے لیے اور انسانیت کو نکالنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے, یہ اصل مقصد تھا قرآن کا, اس سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں ہو. ٹھیک ہے, تو اب اللہ تعالیٰ کو تو پتا ہے نا exactly کہ ہم کیا کر رہے ہیں اس کے قرآن کے ساتھ. ٹھیک ہے, تو پھر اللہ تعالیٰ ہم سے خوش تو نہیں ہوں گے نا, اللہ تعالیٰ ناراض ہی ہوں گے نا, اور جب اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہوں گے تو پھر کیا خوشیاں آئیں گی ہماری زندگی میں؟ ہماری زندگی میں پھر راحتیں آئیں گی, اطمینان آئے گا. رائٹ, دل کا اطمینان ملے گا اس سے؟ ہرگز نہیں مل سکتا دل کا اطمینان ایسے بندے کو. ٹھیک ہے, اور پھر اس کی الٹیمیٹ فارم کیا ہوتی ہے, اس ناراضگی کی سب سے زیادہ خطرناک فارم کیا ہوتی ہے, کہ اللہ تعالیٰ پھر کہیں یہ فیصلہ نہ کر لیں کہ جی چلو بھائی اب تم اس کے قابل نہیں ہو, تم سے اس قرآن کو میں واپس لے لیتا ہوں. ٹھیک ہے نا, اور واپس لینے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ قرآن کی بک بے شک آپ کے گھر میں موجود ہو, لیکن دل سے ایمان ختم ہو جائے. ٹھیک ہے, دل سے ایمان ختم ہو جائے قرآن کے اوپر. ٹھیک ہے نا, انسان کافر ہو جائے, حالانکہ قرآن پڑا ہوا گھر کے اندر, لیکن بندہ کافر ہو جائے. ٹھیک ہے نا, تو یہ سب سے بڑی یعنی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی سب سے خطرناک فارم ہے. ٹھیک ہے, تو ہر وقت اللہ تعالیٰ سے ایک تو دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. ٹھیک ہے, ہماری اس ناقدری کے اوپر نا ہمارے اوپر آپ ناراض نہ ہو, بس ہمیں معاف کر دیں, اور آپ ہی ہمیں نا اس قرآن کی قدر دانی سکھلا دیجئے. ٹھیک ہے, اس قرآن کی قدر کرنا کیسے کرنی ہے اور کیسے اس کو جو ہے وہ آپ کے رضا کے مطابق استعمال کرنا ہے, آپ ہی ہمیں سکھلا دیجئے, کرنے کی بھی توفیق آپ ہی عطا فرما دیجئے. ٹھیک ہے, اور ہمیں کبھی بھی جو ہے وہ قرآن کے اوپر ایمان سے محروم نہ فرمائیے, ہماری نسلوں میں سے کبھی کسی کو محروم نہ فرمائیے. ٹھیک ہے,
بے شک آپ اس بات کے اوپر قادر ہیں اور آپ کو یہ بات سچتی ہے کیونکہ آپ سب سے زیادہ غیرت مند ہیں، لیکن اے اللہ بس ہم آپ سے معافی مانگ رہے ہیں، بس آپ ہمیں معاف کر دیجیے، ٹھیک ہے؟ ہم عدل کے قابل نہیں ہیں، ہم انصاف کے قابل نہیں ہیں. اگر آپ انصاف پر اتر آئے نا تو پھر تو ہمیں سے کوئی بھی ایمان کی بھی قابل نہیں ہے، مسلمان رہنے کی بھی قابل نہیں ہے ہمیں سے، ٹھیک ہے؟ چہ جائے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا مل جائے ہمیں، ہمیں اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ عزتیں دین کی مل جائیں، وہ تو دور کی بات ہے، ہم تو ایمان والا کہلانے کی بھی قابل نہیں، ٹھیک ہے؟ اس طرح سے جب بندہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے نا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر ہی دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو معافی دینا، معاف کر دینا اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو یونس علیہ السلام نے جو یہ آیت پڑھی تھی نا، یہ کوئی ورد کی فارم میں نہیں پڑھی تھی، ورد کے طریقے سے نہیں پڑھی تھی، جسمانی مسئلہ نہیں تھا وہاں پر کوئی، ٹھیک ہے نا؟ وہاں پہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کو دور کرنے کی نیت سے انہوں نے یہ آیت پڑھی تھی. تو اس وجہ سے لکھا ہے کہ مقصود اس کا کیا تھا، معافی مانگنا، معافی مانگنا اللہ تعالیٰ سے، ٹھیک ہے؟ ایک منٹ بس. معافی اور طلب نجات عن الحبس، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو ناراضگی کی وجہ سے ان کے اوپر یہ کیفیات آ گئی تھی نا، اتنی مشکل کے اندر پھنس گئے تھے، تو اس سے نکلنے کے لیے انہوں نے یہ آیت جو ہے وہ معنی کے ساتھ پڑھی تھی، مفہوم کے ساتھ پڑھی تھی، مقصد کے ساتھ پڑھی تھی، ٹھیک ہے نا؟ اور یہی اس کا اصل مقصد بھی ہے. چنانچہ اس پر اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا، اس پر یعنی یونس علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا اور مچھلی کے پیٹ سے نجات ہوئی. اسی کے نسبت ارشاد ہے کہ اگر خداوندی احسان ان کی دستگیری نہ کرتا، یعنی اللہ تعالیٰ کا احسان ان کی دستگیری نہ کرتا، تو وہ جس میدان میں مچھلی کے پیٹ سے نکال کر ڈال دیے گئے تھے، اس میدان میں بدحالی کے ساتھ ڈالے جاتے. دستگیری سے مراد قبول توبہ ہے، اور بدحالی سے مراد یہ کہ ان کی اجتہادی غلطی پر من جانب اللہ ان کو ملامت ہوئی. حاصل اس کا اور آیت سورہ صافات کا یہ ہے کہ اگر یہ توبہ استغفار نہ کرتے تب تو شکم ماہی سے نجات ہی نہ ہوتی. کما قالا فلولا انہ کانا، یہ سورہ صافات کے اندر نا حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ ذکر ہے، اور وہاں وہیں پر یہ آیت ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، سورہ صافات ہی کے اندر غالباً، بلکہ غالباً یقیناً یہ آیت وہیں پر ہے، ٹھیک ہے؟ تو ایک منٹ ہو، بھول کر لیا اور پھر مچھلی کو حکم دیا، تو مچھلی نے نا ان کو یعنی اچھے انداز میں اگلا، ٹھیک ہے؟ اچھے انداز میں اگل دیا کہ وہ بہت بدحالی کے ساتھ وہاں نہیں اگلے گئے، بلکہ اچھے انداز میں ان کو زمین کے اوپر ڈال دیا. اگر یہ توبہ قبول نہ ہوتی تو یہ ہمیشہ مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتے، جیسے کہ سورہ صافات کی آیت سے پتہ لگتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو فرمایا کہ اگر توبہ استغفار کرتے مگر اللہ تعالیٰ قبول ہی نہ فرماتا، تو اس توبہ استغفار کی اس قدر دنیا میں برکت تو ہوتی کہ شکم ماہی سے نجات ہو جاتی، اور میدان میں جس طرح اب ڈالے گئے ہیں اسی طرح ڈالے جاتے، لیکن اس وقت وہ ڈالا جانا مذموم ہوتا اور اب کا ڈالا جانا مذموم ہونے کی حالت میں نہیں ہوا، کیونکہ قبول توبہ کے بعد خطا پر مذمت و ملامت نہیں ہوا کرتی. دیکھیں یہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ انہوں نے جو اللہ تعالیٰ سے توبہ کر یہ جو آیت پڑھی نا، تو آیت انہوں نے توبہ کی نیت سے پڑھی تھی، ٹھیک ہے؟ تو آیت پڑھنے کے دو ایفیکٹس ہوتے ہیں. ایک ایفیکٹ تو وہی ساؤنڈ ویوز والا ایفیکٹ، ٹھیک ہے؟ کہ آپ پڑھ رہے ہیں اگرچہ آپ کے دل میں معافی مانگنا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ گناہ سے توبہ کرنا آپ کے دل میں نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ بلکہ آپ صرف پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو پڑھنے سے فائدہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فائدہ رکھا ہے پڑھنے کے اندر، وہی ساؤنڈ ویوز والی بات، ٹھیک ہے؟ تو پڑھنے سے جو فائدہ ہوتا ہے نا وہ تو ہو ہی جاتا ہے، اوکے؟ لیکن جو دوسرا فائدہ ہے جو کہ توبہ کی نیت کے ساتھ پڑھنے سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ محض پڑھنے سے نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ مثال کے طور پر ابھی جو آپ کو بات سمجھائی ہے کہ قرآن کی آیات اگر پراپر ڈوزیج کے مطابق کوئی کافر پڑھے
علاج کی نیت سے، جسمانی علاج کی نیت سے، تو اس کا اثر ہو جاتا ہے نا. کسی نے اپنے انٹرویو میں بتایا، کوئی پاکستانی ڈاکٹر صاحب تھے، کہ آئرلینڈ کے اندر یا انگلینڈ کے اندر ایک ڈاکٹر صاحب ہیں کہ جو کہ نان مسلم ہیں، ٹھیک ہے، اور انہوں نے اپنے جو ہاسپٹل، یعنی ان کا اپنا ہاسپٹل ہے، انہوں نے اپنے ہاسپٹل میں نا ایک کمرہ اپنے مریضوں کے لیے رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے. تو اس کمرے کے اندر نا وہ مریضوں کا علاج کرتے ہیں، وہ سارے ان کے مریض اسی کمرے میں ہوتے ہیں. اس کمرے کے اندر کنٹینیوسلی قرآن کی تلاوت چلتی رہتی ہے، پلے ہوتی رہتی ہے، کوئی بندہ بیٹھ کے پلے تلاوت نہیں کر رہا ہوتا، بلکہ ریکارڈڈ تلاوت جو ہے نا وہاں پر پلے ہوتی رہتی ہے، ٹھیک ہے. اور ان کے پاس جو بھی مریض آتا ہے نا وہ وہاں سے شفا یاب ہو کر کے جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. یہ ایک نان مسلم ڈاکٹر ایک نان مسلم کنٹری کے اندر اس طریقے سے قرآنی آیات سے لوگوں کا علاج کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا. اور اسی طریقے سے آپ نے واٹس ایپ پہ بھی بہت سارے ایسے میسیجز دیکھے ہوں گے کہ بھائی کینسر کا علاج کرنے کے لیے اتنی دفعہ سورہ رحمان کی تلاوت کر لیں، یا اتنی دفعہ یہ پڑھ لیں، یا وہ والا رقیہ شریعہ پڑھ لیں. سب کیا ہے یہ؟ یہ سب جسمانی علاج ہے، ٹھیک ہے. تو جسمانی افیکٹ تو ہو جاتا ہے، اوکے، لیکن توبہ تو نصیب نہیں ہوتی، ایمان تو نصیب نہیں ہوتا نا. وہ جتنے کافر آ کر کے قرآن کی آیات سے یہ علاج کروا کے جاتے ہیں، آپ کا کیا خیال ہے وہ مسلمان ہو جاتے ہیں؟ نہیں، وہ مسلمان نہیں ہوتے. کیوں مسلمان نہیں ہوتے؟ اس لیے مسلمان بننے کے لیے نیت شرط ہے، توبہ کی نیت شرط ہے. وہ نیت کریں گے تو پھر وہ شرک سے توبہ کر کے مسلمان ہوں گے، ٹھیک ہے نا. اسی طریقے سے اگر کوئی آلریڈی مسلمان ہے لیکن گناہوں کی زندگی گزار رہا ہے، اب وہ قرآن کی آیات کی تلاوت کرے علاج کی نیت سے، تو اس سے اس کو توبہ تو نہیں نصیب ہوگی نا، گناہوں سے توبہ تو نہیں ہوگی اس کی، کیونکہ وہ تو اپنے جسمانی علاج کے لیے قرآن کی آیات کی تلاوت کر رہا ہے یا سن رہا ہے، ٹھیک ہے. تو اسی طریقے سے یہاں پر انہوں نے یہ لکھا ہے، ایک منٹ آپ کو بتا، اس کا ترجمہ دوبارہ بتا دیں گے، ٹھہرئیے. تو اسی طرح انہوں نے یہاں پہ لکھا ہے کہ اگر یہ توبہ کی نیت کے بغیر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھتے نا، تو ان کے اوپر بھی افیکٹ ہوتا اس کلام کا، کیونکہ یہ کلام بہت ہی زیادہ پاورفل کلام ہے، ٹھیک ہے. اس کا افیکٹ ہوتا اور ان کو اللہ تعالیٰ مچھلی کے پیٹ سے نجات دلا دیتے اور سمندر سے باہر جو ہے وہ ان کو پھکوا دیتے، ٹھیک ہے. لیکن یہ جو پھکوانا ہوتا، اس کی شکل کیا ہوتی کہ مچھلی کے پیٹ سے تو نجات مل جاتی لیکن اللہ تعالیٰ کی رضا نہ ملتی، اللہ تعالیٰ کی رضا نہ ملتی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو توبہ عطا نہ کی جاتی، ٹھیک ہے نا، ان کی غلطی کے اوپر معافی نہ ہوتی، اوکے. نجات مل جاتی ہے ان کو اس فزیکل پرابلم سے، کیونکہ یہ مچھلی کے پیٹ میں ہونا یہ فزیکل پرابلم تھی نا، مٹیریل شکل کی پرابلم تھی نا، کہ بھی مچھلی کے، یعنی یہ کوئی روحانی مچھلی کوئی تھوڑی تھی، رائٹ، یہ کوئی مصائب کی مچھلی کوئی تھوڑی تھی، یہ تو ایک فزیکل پرابلم تھی، مچھلی کا پیٹ تھا، رائٹ. تو اس فزیکل پرابلم سے نجات مل جاتی لیکن اللہ کی رضا نہیں ملتی. تو انہوں نے اللہ کی رضا کی نیت، یعنی انہوں نے توبہ کی نیت سے پڑھا تھا نا، تو توبہ کی نیت سے پڑھنے کی وجہ سے ان کو معافی بھی مل گئی، رائٹ، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول بھی کر لیا، ٹھیک ہے. تو ان کو جسمانی شفا بھی حاصل ہو گئی اور ان کو روحانی شفا بھی حاصل ہو گئی، جسمانی اور روحانی دونوں شفائیں حاصل ہو گئیں، ٹھیک ہے. اس دعا کا معنی یہ بنتا ہے، لا الہ، نہیں ہے کوئی معبود، ٹھیک ہے، لکھ لیں، یہ تو کلمہ ہے ویسے، نہیں ہے کوئی معبود، لا الہ الا انت، سوائے تیرے. الا انت کا مطلب کیا ہے؟ سوائے تیرے، انت مطلب تیرے، اوکے. تو نہیں ہے کوئی معبود سوائے تیرے، سبحانکا، پاک ہے تو، سبحانہ کا، پاک ہے تو، انی، بے شک میں ہی ہوں، میں ہی ہوں، انتوں کا مطلب میں ہی ہوں، من سے ظالمین گناہ گار،
میں ہی گناہگاروں میں سے ہوں، بے شک میں ہی گناہگاروں میں سے ہوں.
ہاں